صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، سورۃ النساء الحمدللہ اس دور ترجمہ قرآن کی نشست میں ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور کل اس کا جو تیسرا حصہ ہے سورۃ النساء کا، جو طویل ترین حصہ ہے، آیت نمبر 58 سے اور آیت نمبر 152 تک، اس کا آغاز ہم نے کیا تھا، اور تمہید میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ اس تیسرے حصے میں جو اصل خطاب ہے وہ اہل ایمان سے ہے، یعنی مجھ سے اور آپ سے ہے، اور اہل ایمان میں خاص طور پر جو آستین کے سانپ ہیں، یعنی کلمہ گو مسلمان لیکن عمل سے دور منافقین، کہ جن کا طرز عمل اس حصے میں خاص طور پر ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور منافقین کی جو تین بڑی کمزوریاں ہیں وہ اس حصے میں بیان کی جا رہی ہیں۔ ابتداءً اہل ایمان کو سیاسی نظام کے 6 اصول، اس کی وضاحت کی گئی، اور یہ 6 جو اصول ہیں 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے، کہ جس میں انتظامیہ کی سطح پر، اسی طرح عدلیہ کی سطح پر، اور جو مقننہ ہے، لیجسلیچر اتھارٹی، جو لا میکنگ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ان تینوں سطح پر بڑی قیمتی اہم ہدایات، اصولی ہدایات پورٹل سسٹم کی دین اسلام کے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ کل تفصیل سے اس کا مطالعہ ہم نے کیا تھا۔ اب یہ جو رکو نمبر 9 ہے، آیت نمبر 60 سے منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور ان کی تین بڑی کمزوریاں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ منافقین کا جب بھی تذکرہ آئے، یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس یہ تو وہ گروہ ہے کہ جو 14 سال پہلے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا تھا، اور اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آج تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کروں کہ سب سے زیادہ جو خطرہ نفاق کا وہ ہوتا ہے، وہ اسی شخص کو ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دین کے تقاضے واضح ہو جائیں۔ سب سے زیادہ خطرہ جو نفاق کا محسوس کرتے تھے وہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ اپنے اعتبار سے فرماتے تھے، اور ذرا سے ایمان میں کوئی کمی کی کیفیت ماحول کے تبدیلی کی باعث صحابہ کرام اپنے اندر محسوس کرتے تھے کہ وہ ایمان کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمارا ہوتا ہے، وہ ہمارا گھروں پر نہیں ہوتا، تو اس کیفیت کی تبدیلی سے بھی وہ اپنے اندر نفاق محسوس کرتے تھے۔ تو بہرحال جب کبھی بھی نفاق کا تذکرہ قرآن مجید میں آئے تو ہمیں اسے آئینے کے طور پر لینا ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ مجھے اور آپ کو ہے۔ قرآن مجید کے احکامات ہم سمجھ رہے ہیں، دین کے تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم لانے کے بعد اگر ہم ان دینی تقاضوں سے ریٹریٹ کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، پہلو تہی برتتے ہیں، تو یہ نفاق کے مراحل، پھر انسان کو اس کا جو مرض ہے، اس کو مرض قرار دیا سورۃ البقرہ کی ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے، تو یہ مرض پھر انسان کو لگ جاتا ہے، اور یہ مرض اپنے پھر اسٹیجز میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ سٹیجز کیا ہیں نفاق کے، یہ تفصیلی موضوع انشاءاللہ سورۃ المنافقون کا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ توجہ ہے اصل میں کہ جو اپنے اعتبار سے بھی، اور ہم سب کو ان آیات کا مطالعہ اسی ذیل میں کرنا ہے کہ ہمیں اپنا آئینہ جو ہے وہ دیکھنا ہے، اپنے اندر جھانک کر ہمیں یہ محسوس کرنا ہے کہ جو علامتیں نفاق کی اب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں، کہیں وہ علامات ہم میں تو نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر نہیں پائی جاتی تو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، لیکن اگر کوئی علامت پائی جا رہی ہے تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، اور قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح جو ہے وہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تین بڑی کمزوریاں تھیں منافقین کی. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر بہت بھاری تھی، شخصی اطاعت سے وہ بھاگتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے نہیں تھے. بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو بھی تعلیمات ہے اس کو سنتے تو تھے لیکن ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، پھر اپنے تنازعات جو ہے وہ آپ کے پاس لا کر سالو نہیں کراتے تھے، دشمنوں کے پاس جاتے تھے، یہود کے پاس جاتے تھے. تو بہرحال یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز، یہ پہلی کمزوری تھی منافقین کی. اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے ہمیں محفوظ فرمائے. دوسری کمزوری کہ منافقین اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان اور مال و منال کو چھوڑنا یعنی ہجرت کرنا، یہ ان پر بہت بھاری تھی. اور تیسری کمزوری کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اگر دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے، جنگ کی کیفیات، تو یہ ان پر بہت بھاری تھی. قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، یہ بھی تیسری کمزوری اور بہت بھاری منافقین پر. تو لہٰذا اب یہاں نفاق کا تذکرہ چل رہا ہے، آگے شروع ہو رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. تو کیا اے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے جو بھی مقدمات ہیں، تنازعات ہیں، وہ طاغوت یعنی سرکش شیطان کے پاس جو ہے وہ لے جائیں، طاغوت کے پاس لے جائیں. یعنی اشارہ ہے یہود کے علماء اور ان کے جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان کی طرف. یعنی یہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر یہ آپ سے اپنے تنازعات سالو نہیں کراتے، فیصلے نہیں کراتے، بلکہ یہ اسلام دشمنی اور آپ کی اطاعت سے جو یہ گریز ہیں کرتے ہیں اس کا مظہر یہ ہے کہ یہ اپنے تنازعات یہود کے پاس جو وہ لے کے جاتے ہیں. وقد امروا ان یفروا به، حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ہے کہ وہ اس کو نہ مانے. ویرید الشیطان، اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ان یضلهم ضلالا بعیدا، کہ وہ انہیں بہکا کر دور کی گمراہی میں ڈال دیں. ان آیات کا ایک خاص پس منظر بھی ہے کہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے روایات کے ذیل میں کہ ایک موقع پر ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، یعنی کسی شے کی ملکیت کے حوالے سے. یہود کہہ رہا تھا یہ میری تھی، یہ میری ہے چیز، اور بعض مفسرین نے زرہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ ایک زرہ پر یہ اختلاف دونوں میں ہوا، یہود اور منافق میں. تو منافق کہتا تھا یہ میری زرہ ہے، یہود کہتا تھا یہودی کہ یہ میری زرہ ہے. تو بہرحال اصل میں جو دعویٰ یہودی کا تھا وہ صحیح تھا، یعنی اصل جو زرہ تھی یا جو بھی وہ شے تھی وہ یہودی کی تھی، اور منافق جو ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ دونوں نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ کس سے کرایا جائے. تو یہودی یہودی ہوتے ہوئے اس نے کہا مسلمان سے، اس کلمہ گو مسلمان منافق سے، کہ ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے جانا چاہیے. اور جو منافق تھا کلمہ گو مسلمان، لیکن وہ یہودی کے اس بات سے اتفاق نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں جو ہے وہ میرے اندر کھوٹ ہے اور یہ چیز میری نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر یہ تنازعہ جاتا ہے تو وہ میرے خلاف ہی فیصلہ کریں گے، اور حقیقت کے مطابق ہی وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنا سنائیں گے. تو اس کی چاہت یہ تھی کلمہ گو مسلمان منافقی کہ یہ فیصلہ میں یہودی جو سردار ہے کعب بن اشرف، کہ جو بدترین دشمن تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے پاس جو ہے یہ فیصلہ لے کے یعنی تنازعہ لے کے جایا جائے اور وہ فیصلہ کرے. تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ یہودی یہودی ہوتے ہوئے چاہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسے پتا تھا اپنے سرداروں کا معاملہ بھی. تو بہرحال یہ ہے کہ لیکن یہ منافق جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ وہ یہود کے پاس جو ہے وہ لے جا کر اور یہ فیصلہ اپنا کرائے. لیکن بہرحال ان دونوں کے گفت و شنید سے پھر یہ معاملہ طے ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اس تنازع کو لے کے جایا جائے. تنازع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں دونوں نے پیش کیا، اور جو بھی قرائن تھے اور جو بھی ثبوت تھے اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو یہ منافق کے خاندان والے تھے، بڑا زور لگاتے رہے کہ بھئی یہ یہودی تو ہوتے ہی سازشی ذہن ہیں اور یہ ہمیں مسلمانوں کو جو ہے وہ پھنسا رہے ہیں اور آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب انہوں نے کوشش کی کہ وہ یہودی کے خلاف ہی جو ہے وہ فیصلہ کر دیں اور منافق کے حق میں فیصلہ ہو جائے، لیکن بہرحال فیصلہ قرائن کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں کیا۔ اب اس فیصلے کو سننے کے بعد جو وہ منافق تھا اور اس کے جو بھی خاندان والے تھے، انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اور بہرحال اس منافق کی شامت آنی تھی کہ وہ اس خیال سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا کہ وہ میری رعایت کریں گے اور وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، یہود پر بڑے جو ہے وہ سخت ہیں، تو لہٰذا وہ اس کے خلاف فیصلہ کروا دیں گے اور سفارش کر دیں گے اللہ کے رسول سے۔ تو بہرحال وہ منافق چلا گیا حضرت عمر فاروق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، وہاں پر جا کے اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہے یہودی سے، حضرت عمر فاروق نے پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ، اس نے پورا تفصیل جو ہے وہ بیان کی کہ یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں پہلے اور یہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ اب جب حضرت عمر فاروق کو یہ پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں اور منافق جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا، تو انہوں نے منافق سے کہا کہ اچھا ٹھہرو، میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے ہیں، میان سے تلوار نکال کر جو ہے وہ لائے اور منافق کی جو ہے وہ گردن جو ہے وہ اڑا دی، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہوگا، سر تسلیم خم نہیں کرے گا، تو اس کے لیے میرا فیصلہ وہ یہ ہے، وہ پھر مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس طرز عمل اور اس عمل پر حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تائید بھی جو ہے وہ آ گئی، وہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی فیصلے ہیں ان کی تائید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات کے نزول کے ذریعے سے فرمائی ہے، اور فقہ اس کو موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پورے پورے چیپٹرز ہیں کہ جو کہ انہوں نے قائم کیے ہیں اور آیات کو جو ہے وہ جمع کیا ہے، یعنی وہ آیات، وہ اللہ کے احکامات کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کی تائید فرمائی آپ کے فیصلوں کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جب گردن اڑا دی حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو بھی منافق کے خاندان والے تھے روٹتے پیٹتے جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور حضرت عمر کے خلاف جو ہے مقدمہ بھی جو ہے وہ کر دیا اور کہا کہ ہم تو بس معافقت چاہتے تھے اور اصلاح جو ہے وہ چاہتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیتوں کا نزول کر کے اور کھرے اور کھوٹے کو بالکل الگ کر دیا۔ اب انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں تو بات انشاءاللہ بالکل واضح آپ کے سامنے آ جائے گی۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، پہلے تو فرما دیا گیا وہ جو روش تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ طاغوت سے جو ہے وہ فیصلہ کرائیں یہود سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا کہ تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، کہ آؤ اس کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، ان سے جو ہے وہ فیصلے کراؤ، رائت المنافقین، تو نبی آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ یسدون عنک صدودا، کہ وہ آپ سے جو ہے وہ پہلو تہی برتتے ہیں، آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں، آپ کو وہ اپنے تنازعات میں منصف نہیں بناتے۔ یہ 14 سال پہلے کا جو مرض منافقین کے اندر تھا من وان ایز اٹ از، آج ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے معاشرے میں ہے، اس کا بھی مرض یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احادیث ہیں اور آپ کے جو افعال اور اقوال ہیں اس کو دین میں اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے، اور یہ فتنہ ہے منکرین سنت کا فتنہ، جن کا سلوگن یہ ہے کہ ہم اہل القرآن ہیں، ہمارے لیے صرف قرآن جو ہے وہ کافی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہمارے لیے دین میں اتھارٹی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ اس وقت کہ جو خاص طور پر جو ایلیٹ طبقات ہیں اس میں بہت زیادہ سرائیت جو ہے وہ کیے ہوئے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور آپ کے اعمال کو وہ چٹکیوں میں جو ہے وہ اڑاتے ہیں اور اس کو کوئی حیثیت وہ نہیں دیتے۔ تو یہی مرض آج بھی منکرین سنت کی شکل میں ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی طرف آنے سے پہلو تہی برتتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اور پھر انہیں کیسی ندامت ہوئی کہ جب انہیں کوئی مصیبت جو ہے وہ پہنچے، یعنی پھر کیا ہوا روتے پیٹتے آئے کہ جب منافق کی گردن جو ہے وہ اڑا دی گئی؟ بما قدمت ایدیہم، باسبب اس کے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا تھا اس کی سزا انہیں ملی. ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر نبی وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے آتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے صرف بلائی چاہی تھی اور معافقت چاہی تھی. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں پل رہا ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو مرض نفاق کا ان کے وہ بیج ان کے دلوں میں وہ یعنی اگ چکا ہے. فعارض عنہم وعظہم، تو نبی آپ ان سے اعراض کیجئے اور ان کو نصیحت کرتے رہیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے حق میں آپ فیصلہ کن بات کیجئے، یعنی یہ کان یعنی ان کے بالکل واضح ہو جائے، ان کے سامنے وہ فیصلہ کن بات جو ہے وہ آپ کی طرف سے آنی چاہیے. اب اس کے بعد منافقین سے ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کان کھول کر سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھیجا جانا ہے وہ کس مقصد کے تحت ہے. فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی ویلو نہ دی جائے. اللہ کے رسول کی جو بھی آمد ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہ تمہیں پکڑائیں اور یہ ہے کہ بس واپس چلے جائیں، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آمد ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کی زمین پر وہ کس کے نمائندے ہیں، وہ کس کے ریپرزینٹیٹو ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اصل اطاعت اللہ کی ہے، لیکن زمین پر اللہ کے بندے اس کی اطاعت کیسے کریں گے؟ بذریعہ نبی، بذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وجہ ہے کہ آگے ہم پڑھ لیں گے، یہ الفاظ بھی آ جائیں گے کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. تو فرمایا کہ ہم نے رسول اس لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم، یعنی اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور یہ لوگ کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جاؤکا اگر آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور پھر وہ اللہ سے بخشش چاہتے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے اللہ کے رسول بھی اللہ سے بخشش طلب کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ لازمن اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اب اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ عمل تھا منافق کی گردن اڑانے کا، اس کی تصدیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دی. فرمایا کہ فلا و ربک، پس نہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم. یہ بھی بڑا ایک محبت کا انداز ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت کو جو ہے وہ اجاگر کرنا. یعنی اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ میری قسم، نہیں، اے نبی آپ کے رب کی قسم، لا یومنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموا فیما شجر بینہم، کہ جب تک کہ یہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں منصف جو ہے وہ نہ بنا لیں، منصف نہ ٹھہرا لیں، یہ تنازعات آپ کے پاس آ کے سالو نہ کرائیں، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، نمبر ایک. اور نمبر دو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جب آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے سے یہ کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، کوئی گھٹن یہ محسوس نہ کریں. اور نمبر تین، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کو خوشی سے جو ہے یہ تسلیم کریں اور آپ کے فیصلے کے سامنے جو ہے وہ سرے تسلیم خم کر دیں. یہ تین باتیں ہیں خاص طور پر، یہاں نوٹ فرمائیے گا کہ ایمان کے ثبوت کی تین شرائط اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. یعنی میں اور آپ اپنے اندر ایمان کو جانچنا چاہیں تو ان کی تین شرائط یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دی. نمبر ایک، اختلافات، چاہے اہل ایمان کے جو کوئی بھی ہوں، اس کے لیے، اس کے سولوشن کے لیے آخری سند کیا ہوگی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اس لیے کہ قرآن مجید کے شارح بھی کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی منافق، یعنی یہ منکرین سنت کا جو میں نے تذکرہ کیا، تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہو اور اللہ کے رسول کے اقوال کو تم اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے، تو یہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے؟ یہ سوال کرنا چاہیے، کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے؟ کیا جبرائیل علیہ السلام ہر بندے پر قرآن لے کے اترے تھے؟ نہیں، قرآن اترا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم تک کیسے پہنچا؟ آپ کے قول مبارک سے۔ تو ہم تو قرآن اس کو مانتے ہیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو لہٰذا اگر تم قول کو اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر قرآن کو کیسے مان رہے ہو؟ وہ بھی آپ کے قول سے جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہ پہلی بات ایمان کے ثبوت کے حوالے سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی اہل ایمان کے درمیان اختلافات ہوں، تو لہٰذا اس کے لیے آخری سند کیا ہے سولو کرانے کے حوالے سے؟ وہ رسول کا حکم ہے، وہ رسول کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری شرط ایمان کے ثبوت کی جو یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے جو ہے وہ قبول کریں، کوئی حرج اپنے اندر، کوئی تنگی جو ہے وہ محسوس نہ کریں کہ بھئی یہ کیسا حکم ہے کہ جو میرے خلاف جو ہے وہ کر دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی حدیث ہے کہ جو میرے طبیعت کے جو ہے وہ خلاف ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اس روش سے۔ اور نمبر تین، ایمان کے ثبوت کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنی یعنی پوری ذات کو ایک بندہ مومن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو ہے وہ دے دے، وہ اپنے اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں جو ہے وہ ڈال دے۔ اور یہ تینوں جو بھی شرائط ہیں ایمان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کو جو ہے وہ سمو دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے جو ہے وہ تابع نہ ہو جائے۔ اب ذرا ان پیمانوں پر مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ لٹمس ٹیسٹ ہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنے ایمان کو جو ہے وہ جان سکیں۔ یعنی شادی بیاہ کا موقع ہو، خاص طور پر اس وقت ہمارے معاشرے میں جتنی بھی غیر اسلامی رسومات ہیں اس کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں، یا اپنی برادری کو خوش کر رہے ہیں، یا اپنی ازواج کو خوش کر رہے ہیں، یا اپنے قبیلے کو خوش کر رہے ہیں؟ آج دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں اللہ کے رسول کی تعلیمات نہیں چاہیے، اگر زبان سے نہیں کہتے عمل سے کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر تین مسنون اعمال ثابت ہیں، بس نکاح کے اعلانات، مسجد میں انعقاد، لڑکے کی طرف سے مہر کی ادائیگی، لڑکے کی طرف سے دعوت ولیمہ۔ اس کے علاوہ اب جتنی بھی طویل فہرستیں ہیں غیر اسلامی رسومات کی، اس کا تعلق اللہ کے رسول کی سنت سے نہیں، شریعت سے نہیں۔ تو پھر ہم تو اس حدیث کے مزداد جو ہے وہ بن رہے ہیں، اپنے آپ کو اس حدیث کا مزداد بنا رہے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول ایمان کی جو ہے وہ نفی فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں کہ جو اپنی خواہشات نفس کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کرتے۔ تو لہٰذا شادی بیاہ کا موقع ہو، تجہیز و تکفین کا موقع ہو، یعنی بدعت کا ایک تومار ہے، اسر اور اغلال کے جو بھی یعنی لبادے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیے اور معاشرے میں ایک انارکی ہے کہ جو اس کے ذریعے سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہمارے سامنے ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ ہم ایمان میں، اللہ کے رسول کی محبت میں کہاں جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نفاق کی اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ ولو، اچھا جب یہ آیت نازل ہو گئی، حضرت عمر فاروق کی تصدیق ہو گئی، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کون سا لقب دیا؟ فاروق کا لقب دیا۔ فاروق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حق و باطل میں تمیز کرنے والا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دے دی کہ واقعتاً حضرت عمر نے حق و باطل میں، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر دی، اس کو جو ہے وہ جدا کر دیا حق سے باطل۔ فرمایا کہ ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم، اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے، لکھ دیتے کہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ قتل کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جرم پر کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے اپنے تنازعات سالو نہ کرائے، یا یہ ہے کہ ان کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا، اس کے سزا کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اپنوں کو قتل کرو، یا یہ ہے کہ جو پس منظر میں واقع ہے کہ جو منافق جس نے حکم نہیں مانا، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، اور یا جو بھی خاندان والے اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اب ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کرو۔ اگر ہم یہ لکھ دیتے سزا، تو فرمایا کہ ابھی خروجو من دیارکم، اور یا ہم یہ لکھ دیتے کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ یہاں سے نکل جاؤ، در بدر ہو جاؤ۔ ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو ان میں سے چند ایک کے سوا وہ اس پر عمل کرنے والے نہ تھے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعدون به لکان خیر لہم، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے کہ جو ان کو نصیحت کی جاتی، اور وہ نصیحت کیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے تنازعات ان سے جو ہے وہ سالو کراؤ. لکان خیر لہم، اگر یہ کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر ہے کہ جو عطا فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور یہ کہ ہم انہیں لازمن ان کو صراط مستقیم کی جو ہے وہ ہدایت دیتے. اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 69 آ رہی ہے کہ جو کراس ریفرنس میں سورہ فاتحہ میں اللہ، یعنی ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا، وہاں سورہ فاتحہ میں تذکرہ آیا تھا ایک سلیم الفطرت انسان کی دعا کا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا. تو وہاں یہ کراس ریفرنس میں یہ آیت آئی تھی کہ وہ منعم علیہ، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ لوگ کون ہیں. تو اب یہاں اس آیت کی وضاحت ہے کہ جو آیت نمبر 69 میں سورہ نساء کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. یعنی یہ وہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ القرآن یفسر بعدہ بعدہ، قرآن کا ایک حصہ وہ دوسرے حصے کی وضاحت ہے کہ جو اس کی تفسیر بیان کرتا ہے. سورہ نساء کی یہ آیت سورہ فاتحہ کی اس آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. ان کی یہاں پر چار قسمیں ہیں کہ جو بیان کی جا رہی ہیں. اب اس آیت کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، بڑا ہی دل کو لبھا دینے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہوا کرتی تھی، اس کا بھی اندازہ اس سے پتہ چلے گا. ایک صحابی ہیں بڑے جلیل قدر، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے پر بڑی پریشانی والی کیفیت. تو اللہ کے رسول نے دیکھا چہرے کو اور فرمایا کہ ثوبان، کیا پریشانی ہے، کیا تمہیں مشکل جو ہے وہ لاحق ہے؟ تو حضرت ثوبان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول، مجھے الحمدللہ کوئی ایسی پریشانی نہیں، نہ مالی اعتبار سے نہ گھریلو کوئی معاملات ہیں، بس مجھے ایک شے بڑی پریشان کرتی ہے، اور وہ یہ کہ مجھے آپ سے شدید محبت ہے، اور یہ ہے کہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو آپ کی صحبت سے فیضیاب ہو رہا ہوتا ہوں، یہ تسکین کا سامان مجھے نصیب ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر بار میں ہوتا ہوں، گھر والوں میں ہوتا ہوں، اور جب بھی آپ کی یاد مجھے تڑپاتی ہے تو میں فوراً گھر سے نکلتا ہوں اور آپ کی مجلس میں جو ہے وہ آ جاتا ہوں آپ کے روبرو، اور آپ کو دیکھتا ہوں تو دل کو ایک تسکین جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے. لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں اور بار بار یہ شے مجھے بڑے پریشان کرتی ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی اور پھر فیصلے ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے، اور یقیناً آپ تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور میں بہرحال پتہ نہیں جنت میں داخل ہو سکوں یا نہیں، لیکن اگر داخل ہو بھی گیا تو مجھے یہ شے بڑی پریشان کرتی ہے کہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں تو اس مقام پر ہوں گے ہی نہیں، اور وہاں پر اگر میرے دل میں یہ تڑپ جو ہے وہ یقیناً اجاگر ہوگی کہ میں آپ کو دیکھوں، میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا. تو یہ وہ تڑپ تھی صحابی کی حضرت ثوبان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس پر یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ پھر یہ آیت ہے کہ جو کہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس کسی نے بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو بس یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. یعنی حضرت ثوبان کو بھی یہ خوشخبری دے دی گئی کہ اگر تم نے اپنے اعمال کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈال لیا دنیا میں، تو انشاءاللہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو جائے گی جنت میں. اور بہرحال یہ ہے کہ وہ منعم علیہم کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اس کی بھی وضاحت یہاں پر فرما دی گئی. نمبر ایک، وہ کون لوگ ہوں گے؟ من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہوں گے. والصدیقین، اور وہ صدیقین ہوں گے. والشہداء، اور شہداء ہوں گے. والصالحین، اور وہ نیکوکار ہوں گے. یہ چار وہ کیٹیگریز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اس عظیم راہ کے، جس میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ایک بڑی بھاری ذمہ داریاں جو ہے وہ دی ہیں کہ اس راہ کے سفر میں تمہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگانا ہے، اور پھر تمہاری جو منزل ہے وہ آخرت ہے، اور وہاں پھر اللہ کی رضا. تو اس سفر میں یہ تین یعنی چار کیٹیگریز ہیں اللہ کے بندوں کی. سب سے نچلی وہ کیٹیگری کیا ہے؟ صالحین کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس میں جو ہے وہ شامل فرمائے، اللہ کے نیک بندے کہ جو اپنے آپ کو اس صراط مستقیم پر جو ہے وہ ڈھال دیں. پھر صالحین سے اوپر جو ہے وہ کیٹیگری ہے شہداء کی، کہ جو واقعتاً اپنے اندر وہ جذبہ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور ان کے اندر پنپتا ہے کہ وہ شوق شہادت ان کے اندر پنپتا ہے کہ دین کی شہادت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے اگر اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو لگائی جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سے اوپر کا درجہ انبیاء سے نیچے اور شہداء سے اوپر، اور یا یوں سمجھیں کہ غیر انبیاء میں سب سے ٹاپ کا جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، یعنی جن کے اندر واقعتاً وہ پوشیدہ حقائق کے جو نبی آ کے تفصیلات بتاتے ہیں، وہ کائنات کے ان حقائق پر غور و فکر کر کے نشانیوں پر وہ پہلے سے ان حقائق تک جو وہ رسائی حاصل کر لیتے، اور جیسے ہی نبی کی دعوت آتی ہے تو وہ فوراً اس کو آگے بڑھ کر اس پر لبیک کہتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور ویسے کئی صحابہ کے اندر یہ شان موجود تھی، لیکن ٹاپ پر جو ہے وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سو کے سامنے دعوت رکھی، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہر ایک نے کچھ وقت لیا سوائے ابو بکر کے، کہ جیسے میں نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی آگے بڑھ کر جو وہ قبول کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چار وہ کیٹیگریز ہیں اہل ایمان کی، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے نیک بندوں کی ان نیک بندوں کی مائیت جو ہے وہ ان لوگوں کو نصیب فرما دے گا روز قیامت بھی، کہ جو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں جو ہے وہ ڈھال دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وحسن اولئک رفیقہ، اور یہ کیا ہی اچھے جو ہے وہ رفیق ہیں اور ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اب اگلے رکوع میں منافقین کی دوسری کمزوری کا بیان آ رہا ہے، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں جنگ کرنا کفار کے ساتھ، قتال فی سبیل اللہ، یہ بھی منافقوں پر بہت بھاری تھی۔ اے ایمان والوں، خذو حذرکم، تم اپنے بچاؤ کا ساز و سامان لے لیا کرو۔ خاص طور پر غزوہ احد کے بعد جو عارضی شکست مسلمانوں کو ہوئی، تو اس کے بعد دشمنان اسلام کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں اسلام دشمنی میں اور مسلمانوں کی دشمنی کے حوالے سے۔ تو بہرحال اب مسلمانوں کو محتاط رہنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان، یعنی جو بھی اسلحہ وغیرہ ہے، وہ اپنے ساتھ لے لیا کرو جب بھی کوئی سفر کرو۔ خذو حذرکم، یعنی اپنے بچاؤ کا سامان لے لیا کرو۔ فانفروا ثبات ام انفروا جمیعا، اور پھر دستوں کی صورت میں جدا جدا نکلو یا سب اکٹھے مل کر جو ہے وہ کوچ کرو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور یہاں منافقین کے حوالے سے بھی کان کھڑے کر دیے گئے مسلمانوں کے، کہ ان سے ہوشیار رہنا، یہ بھی تمہارے صفوں میں وہ آستین کے سانپ ہیں کہ جو موجود ہیں۔ فرمایا کہ بے شک تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو دیر لگا دے گا، سست روی اختیار کرے گا تمہارے ساتھ نکلنے میں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور اے مسلمانوں، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو پھر یہ کہیں گے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ نہ گیا، میں نے ان کا ساتھ نہ دیا، اگر میں نے ساتھ دیا ہوتا تو میں بھی مارا جاتا، میرا بھی مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا۔ یہ ہے منافقانہ طرز عمل۔ اللہ تعالیٰ اس میں سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اس کے برعکس پھر ان کی روش کیا ہوتی ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے اے مسلمانوں کوئی فضل، کوئی نعمت یا کوئی مال غنیمت حاصل ہو فتح کی صورت میں، تو لَيَقُولَنَّ، تو اب یہ لازمن کہے گا اس منافق حسرت کے ساتھ کہ کَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتُوِن یا لَيْتَنِي كُنْتُ مَاهُمْ فَأَفَوْضَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جبکہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی، اب یہ حسرت سے کیا کہیں گے کہ جب تمہیں فتح ہوگی اور مال غنیمت تم حاصل کر رہے ہوگے، کہ اے کاش کہ میں بھی ان مسلمانوں کے ساتھ ہوتا، اور تاکہ میں پھر یہ بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لیتا، یہ مال غنیمت مجھے بھی مل جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، ان کی روش تو یہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں رک کر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قتال فی سبیل اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین جو ہے وہ شکل ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جہاد بالنفس، نفس سے، پھر اسی طرح سے بگڑے ہوئے معاشرے سے جو ہے وہ جہاد، اور پھر یہ ہے کہ نظام باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی جب ہوتی ہے، تو اس میں پھر باطل نظام سے جو ہے وہ پوری قوت سے ٹکرانا، یہ پھر اعلیٰ ترین شکل ہے قتال کی، اس کے لیے لفظ جو ہے وہ قتال آتا ہے، اور یہ جہاد اور قتال جو ہے وہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں قتال کا لفظ آ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ کرام نے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد یا قتال کرتا ہے اس لیے کہ اسے بہادر جو ہے وہ کہا جائے کہ بڑا بہادر انسان ہے، کوئی جو ہے وہ جہاد اس لیے کر رہا ہے کہ کوئی زمین کا ٹکڑا اس پر جو ہے وہ قابض ہو جائے اور زمین وہ حاصل کر لی جائے، تو کون سا جہاد جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ جہاد جہاد فی سبیل اللہ نہیں. جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاد ہوگا یا قتال فی سبیل اللہ وہ قتال ہوگا کہ جس کا مقصد وہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو. کلمۃ اللہ ہی الاولیاء، کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ دین وہ بلند ہو جائے جو کوئی اس نیت سے اللہ کے راستے میں جہاد بمانی قتال کرتا ہے، تو اصل جہاد اور قتال وہ یہ ہے. تو بہرحال یہ پورا ایک کانسیپٹ کلیئر جو ہے وہ ہونا چاہیے جہاد اور قتال کے حوالے سے. تو ترغیب دی جا رہی ہے کہ فلیقاتل فی سبیل اللہ، انہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی بیچتے ہیں اس کو قربان کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، گھٹیا سودا کر رہے ہیں. ممن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، فیقتل او یغلب، پھر یا تو وہ شہید ہو جائے یا غازی بن کر لوٹے، غالب جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لوٹے. فسوف نوتیہ اجرا عظیما، تو ہم ان قریب اسے بڑا اجر ہے کہ جو عطا فرمائیں گے. تو بندہ مومن کے لیے تو یہ دونوں ہی بہت بڑے اعزاز ہیں، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور اگر شہادت نہیں ملتی غازی بن کر لوٹے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ رتبہ ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ قتال کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے. اور یہ آیات پڑھ کر بعض دفعہ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بس یہاں آیات پڑھی ہیں اور ادھر جو ہے وہ جذبے میں آ کر نکل جایا جائے اور دشمنوں کے صفوں میں گھس جایا جائے. تو یہ قتال فی سبیل اللہ کی جو بھی اسٹریٹجی ہے کہ قتال کب شروع ہوگا، کس سے جو ہے وہ ہونا ہے، اس سے پہلے کے مراحل وہ کیا ہیں، یہ وہ پوری اسٹریٹجی ہے کہ جو ہمیں پتہ چلتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. وہ پوری سیرت جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے. یہ جوش میں آ کر اور ایک دم سے جو ہے وہ نکل جانا آیتیں سن کر، یہ احمقانہ طرز عمل ہے. فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہیں اے مسلمانوں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، کہ جبکہ کمزور اور بے بس جو بھی مرد اور عورتیں ہیں اور جو بھی بچے ہیں ان کی خاطر. الذین یقولون، کہ جو اس طرح سے پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی یعنی مکے کی سرزمین سے جو ہے وہ نکال دے. الظالم اہلھا، کہ جس کے رہنے والے جو ہے وہ ظالم ہیں، یعنی ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم مدینے جو ہے وہ چلے جائیں. بہت سارے مسلمان تھے کہ جو شرعی عذر کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے، وہیں پھنس گئے تھے مکے میں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہاں ظلم و ستم کے پہاڑ مکے والوں کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے توڑے جا رہے تھے، اور ان کی دعا ہے کہ جو نقل فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے اندر ترغیب پیدا کر رہے ہیں کہ تم جہاد کرو، جنگ کرو اپنے دشمنان اسلام سے، کہ تاکہ یہ ہے کہ تم اپنے جو بھی مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے ہیں ان کو وہاں سے نکالو ظالموں کے چنگل سے. واجعل لنا من لدنک ولیا، اور اللہ تو بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی. واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار. تو لہٰذا یہ ہے کہ مدینے والے وہ اہل ایمان کے جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے، ان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ نکلیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو مکے والوں سے جو ہے وہ نجات دلائیں اور ان کو واپس لے کر آئیں مدینہ. اچھا، یہ وہ مسلمان کون تھے کہ جن کو یہ قتال کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ وہ مسلمان تھے کہ جو اتمام حجت کر چکے تھے قریش مکہ پر، جو مدینے میں جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد جو ہے وہ رکھ چکے تھے، وہ اپنے اعلی کردار کا نمونہ وہ سامنے رکھ چکے تھے دشمنان اسلام کے. لہٰذا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتمام میں حجت ان پر تم نے کر دی ہے، لہٰذا اب ان سے قتال کرو اور اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے جو بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو وہاں سے نکالو۔ فرمایا کہ وجع لنا من لدن کا نصیرہ، اور اے اللہ بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان لانے والے وہ تو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ بھی قتال کر رہے ہیں لیکن طاغوت کے راستے میں۔ طاغوت ہم نے سمجھا تھا ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ، ہر وہ اجتماعیت کہ جو اللہ کے احکامات کے بجائے اپنے احکامات کی تنفیذ وہ چاہے، من مانے فیصلے وہ کرانا چاہے اور ان کا نفاذ چاہے، وہ طاغوت ہے۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء شیطان، تو تم اے مسلمانوں شیطان کے ان ساتھیوں سے لڑو، ان قید شیطان کانا ضعیفا، بے شک شیطان کا جو بھی فریب ہے اور اس کی جو بھی چالے ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی بودی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 77، اس میں مکے میں جو کیفیت تھی اہل ایمان کی، انقلابی مراحل میں سے کن مراحل پر عمل اہل ایمان اللہ کے رسول وہ فرما رہے تھے مکی دور میں، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ والآخرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مکی دور میں انقلابی مراحل میں سے جن مراحل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان عمل پیرا تھے، اب وہ آیت نمبر 77 سورۃ النساء کی، اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کہا گیا تھا، جن کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے۔ یہ جو بھی پورا انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کچھ مراحل کا ایک خاکہ بس اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجیے تو انشاءاللہ اس آیت کا فہم کسی درجے میں ہمیں نصیب ہو جائے گا، اور دو کتابوں کے انشاءاللہ میں آخر میں حوالے میں آپ کو دے دوں گا، تفصیلات اس میں انشاءاللہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جو مکی دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ 13 سال پر محیط تھا، اور اس دور میں نبی کریم صلی اللہ، کیونکہ ایمان اہل ایمان تعداد میں بہت کم تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حکم یہ دیا ہوا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے، اس لیے کہ اگر یہ مٹھی بھر انسان اہل ایمان اگر ہاتھ اٹھا دیتے مکی دور میں دشمنان اسلام اور کفار مکہ کی اذیت کے مقابلے میں، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھا دیتے، تو پھر ایک جواز مل جاتا کفار مکہ کو مسلمانوں کو کچلنے کا۔ تو لہٰذا اب یہ وہ اسٹریٹجی ہے کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں پوری ایک منصوبہ بندی، وہ سیرت مطہرہ سے ہمیں نظر آتی۔ لہٰذا یہ ہے کہ ابتدا میں مسلمان مٹھی بھرتے تعداد کو جو ہے وہ بڑھانا مقصود تھا، تاکہ اتنی تعداد ہو جائے معتدبے کہ پھر فتح کا غالب امکان ہو کہ جب دشمن سے ٹکرایا جائے، اور اتنی قوت بھی جو ہے وہ فراہم ہو جائے۔ تو لہٰذا اب مکی دور میں جو پہلا اسٹیپ ہے انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھا انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت، دعوت، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اور اس دعوت میں ایک انقلابی نظریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیش فرما رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس معاشرے میں یہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے نکالنا یہ جان جھوکوں کا کام ہوتا تھا، اور اس کلمے نے عرب کے جو بھی وہاں کا سیاسی نظام تھا، معاشی نظام تھا، معاشرتی نظام تھا، اس کی جڑوں پر جو ہے وہ تیشے چلا دیا تھا۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پوری قوت سے دشمنان اسلام اس کلمے کے مخالف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کے مقابلے میں، مخالفت میں۔ تو یہ انقلاب محمدی میں پہلا مرحلہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت، آپ نے عرب میں تنے تنہا کھڑے ہو کر یہ دعوت دی۔ اب اس دعوت کے نتیجے میں اپرنٹ کچھ گروپس ہیں کہ جو سامنے آئے، ایک وہ گروپ تھا کہ جو اس دعوت کو قبول کرنے والا تھا، لبیک کہنے والا تھا، یہ اہل ایمان تھے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اب جو بھی اہل ایمان آپ کے ساتھ آئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان قبول کر کے، تو اب آپ نے ان کو منظم کیا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تنظیم جو ہے وہ قائم کرنا، ایک نظم میں جو ہے وہ ان کو پرو دینا۔ اور یہ نظم آپ کا جو ہمیں ملتا ہے قرآن و سنت سے اور اسلاف سے، وہ یہ تھا کہ آپ بیعت لیتے تھے، بیعت سموتار، اس میں جو ہے وہ صحابہ کرام کو پروتے تھے نظم میں کہ سنو گے اور اطاعت کرو گے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا منظم کرنا ایسے ساتھیوں کو کہ جو اس دعوت پر لبیک کہہ کے وہ شامل ہو گئے ساتھ اجتماعیت۔ تیسرا مرحلہ تھا تربیت کا، اور تربیت ہمیشہ انقلابی جماعت میں کی جاتی ہے ٹینیج آف ریولوشن کے حساب سے، کہ بھی انقلاب کس نوعیت کا برپر کرنا ہے، یعنی اب پورے باطل نظام کو تلپٹ کر کے اللہ کا عادلانہ نظام قائم کرنا ہے۔ تو اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی تربیت فرما رہے تھے۔ مکی دور میں ایک صحابی کا گھر تھا حضرت ارقم کا، دار ارقم کے نام سے، ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے اپنا گھر دے دیا تھا، یہاں پر صحابہ جمع ہوتے تھے اور آپ قرآن کے ذریعے سے اور اپنے صحبت سے ان کی تزکیہ اور ان کی تربیت جو ہے وہ فرما رہے تھے۔ یہ تھی تربیت، یہ تھا تیسرا مرحلہ انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ ہے، وہ مراحل میں چوتھے نمبر پر تو لکھ دیا جاتا ہے بات کو سمجھانے کے اعتبار سے، لیکن یہ مرحلہ صبر محض کا، یہ دعوت سے ہی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ صبر محض کیا ہے کہ نو ریٹیلیشن ایون ان سیلف ڈیفینس، یعنی دشمن چاہے وربل اپوزیشن پر ہو، چاہے فزیکل ٹارچر کر رہا ہو، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھوں کو جو ہے وہ بندہ رکھنا ہے، جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ تعداد کو گین کرنی ہے، انتقام کے جذبے کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پکانا ہے تاکہ صحیح وقت پر وہ نکلے، اور جو سائلنٹ میجورٹی ہے، جو خاموش تماشائی، کہ جو ظلم جو کرنے والا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان سائلنٹ میجورٹی کی جو ہمدردیاں ہوتی ہیں وہ کس کی طرف ہوتی ہیں، کہ جن کو ظلم جو ہے وہ جن پر کیا جا رہا ہوتا ہے، جو ظلم سہنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صبر محض کا یہ چوتھا مرحلہ، جس کا آغاز دعوت سے ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے دو مراحل آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی برپا کرتا انقلاب تھا، یہ دو آخر کے مراحل آئے ہیں ہجرت کے بعد، کہ جب معتد بے تعداد اتنی جمع ہو گئی قوت میں مسلمانوں کی کہ اب فتح کا غالب امکان محسوس ہونے لگا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقدام کی اجازت دے دی۔ دوران ہجرت ہی جو ہے وہ قتال کی اجازت دے دی گئی، اور جب مدینے گئے تو حکم قتال بھی آ گیا، اور اس کے لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ہیں کہ جو کہ آپ نے روانہ فرمائی ہیں، یعنی پریزنس شو کرنے کے لیے کفار کے ٹریڈ کاروانس اور تجارتی قافلے جو بھی گزرتے تھے، اور اس پر اپنی قوت کا اظہار کرنے کے لیے کہ اب تم اتنی آسانی سے جو ہے وہ موومنٹ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس اقدام کے نتیجے میں اس کا جو لازمی پھر نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ دشمن پھر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پھر مقابلے پر آتا ہے، جس کو مسلح تصادم کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ 6 مراحل تھے: دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض، اقدام اور مسلح تصادم۔ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 6 مراحل اختصار سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ دو کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں سیرت کے مطالعے کے حوالے سے۔ دیکھیں سیرت کے مطالعے میں بھی دو مطالعے ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں، ایک ہے ہسٹری آف سیرا، یعنی بدر کب ہوا، مکی دور کتنے پیریڈ پر مشتمل تھا، مدنی دور کتنے دورانیے پر مشتمل تھا، یہ تاریخیں جو ہے وہ اس میں بتا دی جائیں، تو یہ ہسٹری آف سیرا ہے کہ جو کہ کہلاتی ہے کہ وہ ہسٹری وہ بیان کر دی جائے۔ اسی طرح سے ایک سیرت کا مطالعہ ہوتا ہے جو کہلاتا ہے فلسفی آف سیرا، یعنی بدر جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے سن 2 ہجری میں ہوا، لیکن اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا، کیوں ہوا، مکی دور پورا 13 برس کا اس میں ہاتھ بندے کیوں رکھے گئے، پھر ہجرت کے بعد ہاتھ کیوں کھول دیے گئے، صلح حدیبیہ پر دب کے صلح ہو رہی ہے اور 2 سال کے بعد جو ہے وہ صلح کی تجدید کے لیے لیڈر آف دا اپوزیشن آ رہے ہیں لیکن اب صلح نہیں کر رہے، تو اب یہ کیا فلسفہ تھا پیچھے، یہ کہلاتا ہے فلسفی آف سیرا۔ فلسفی آف سیرا کے حوالے سے بڑی پیاری کتابیں ہیں دو، ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کی، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک ذرا تفصیلی ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مکتبے پہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی، ویب سائٹ سے بھی اویلیبل ہوگی، اور ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کی تلخیص بھی فرمائی رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو کتابیں فلسفی آف سیرہ کے اعتبار سے بڑی اہم ہے. ایک کتاب ہسٹری آف سیرہ کے حوالے سے بہت پیاری کتاب ہے صفی الرحمان مبارک پوری رحم اللہ کی. یہ انڈین جو ہے وہ تاریخ نگار تھے, سیرت نگار تھے, اور ان کو فرسٹ نوبل پرائز ہے کہ جو سیرت نگاری پر ملا, اور ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم کے نام سے, انگلش ورژن بھی ہے دا سیلڈ نیکٹر. تو یہ بہت پیاری کتاب ہے ہسٹری آف سیرہ کے اعتبار سے, اور فلسفی آف سیرہ کے حوالے سے میں نے دو کتابوں کا حوالہ دے دیا. انشاءاللہ یہ کتابیں آپ کو مکتبے سے اویلیبل ہوں گی. اب آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں. فرمایا کہ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. پس منظر میں دیکھیں حضرت بلال کو امیہ بن خلف مار رہے ہیں, امیہ بن خلف مار مار کے تھک رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ احد ان احد کہتے نہیں تھک رہے, لیکن کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے خاندان والوں کے سامنے ابو جہل بغبخت شرم گاہ پر نیزہ مار کر شہید کرتا ہے, لیکن نہ دیکھنے والے آگے بڑھ رہے ہیں نہ ظلم سہنے والے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ حکم تھا اللہ کے رسول کی طرف سے کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے, کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا, جواز نہیں دینا ان کو کچلنے کا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت سمیہ کے شوہر, ان کو بلایا جاتا ہے, دو ہاتھ دو مختلف اونٹوں پر باندھے جاتے ہیں, دو پاؤں دو مختلف اونٹوں پر باندھے جاتے ہیں, اور چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا جاتا ہے. اب اندازہ کریں کس طرح سے لاش کے جو ہے وہ پرخشے جو ہے وہ اڑے ہوں گے. اور حضرت خباب کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ انگاروں پر جو ہے وہ لٹایا ننگی پیٹھ, کھال کٹ کے چربی پگل کر جو ہے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے تو جان کی خلاصی ہوئی. یہ وہ ظلم تھا کہ جو مکے میں ہو رہا تھا. تہذیب المسلمین کے نام سے چیپٹرز ہیں کہ جو کہ سیرت نگاروں نے قائم کیے, اور اس میں پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے. واقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال, پھر جب ان پر جہاد اور قتال فرض ہوا, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ, تو ان میں سے ایک فریق منافقوں کا وہ لوگوں سے ایسا خوف رکھتا ہے, ڈرتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کا ڈر ہو. او اشد خشیہ, یا اللہ سے بھی زیادہ شدید ڈر وہ لوگوں کا ان کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے. وقالو, اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا لما کتبت علینا القتال, کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر یہ قتال کیوں فرض کر دیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب, اور ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت کی کیوں نہ دے دی. قل, اے نبی ان سے فرما دیجئے, متاع دنیا قلیل, کہ یہ دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے یہ تو بہت قلیل ہے, کہ جس کی چاہت میں تم اللہ کے رسول کے دست و بازو نہیں بن رہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کے مقابلے پر نہیں آ رہے. بل آخرت خیر لمن اتقا, اور آخرت بہت بہتر ہے متقیوں کے لیے. ولا تظلمون فتیلا, اور تم پر کوئی دھاگے کے برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا. اینما تکونو یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت تو جو ہے وہ آ لے گی. تم موت کا خوف رکھتے ہو, جب ہی جو ہے وہ جنگ میں نکل نہیں پا رہے, یہ موت تو تمہیں تمہارے گھروں پر بھی آ کر جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے گی. اور فرمایا کہ ولو کنتم فی بروج مشیدہ, خواہ تم مضبوط برجوں میں جا کے جو ہے وہ چھپ جاؤ. وان تصبہم حسنتو یقول ھذہ من عند اللہ, اور اے مسلمانوں اگر تمہیں, یعنی اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. اب یہ طرز میں ذرا نوٹ فرمائیے گا منافقین کا, کہ جب بھی انہیں کوئی بھلائی پہنچتی, کوئی مال غنیمت حاصل ہو جاتا, کوئی فتح جو ہے وہ نصیب ہو جاتی, تو یہ فتح کو اللہ کی طرف منسوب کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہاں تو بات ٹھیک ہو گئی, لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض اور دشمنی ہے, ذرا آپ اندازہ کیجئے اگلا جملہ. فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے, کوئی جو ہے وہ جنگ میں شکست ہو جائے, یَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان درازی کرتے ہیں کہ نبی جو بھی یہ شکست ہوئی ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوئی, یہ آپ کی غلط پلاننگ کی وجہ سے ہوئی. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. تو فرمایا جا رہا ہے قل کل من عند اللہ, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہر شے وہ اللہ کی طرف سے, ہار بھی اللہ کی طرف سے, جیت بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. فما لہؤلاء القوم, اور اس قوم کو ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لا یکادون یفقہون حدیثا, کہ یہ بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اب اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو کوئی بھی تمہیں بھلائی پہنچے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئہ، اور تمہیں کوئی برائی پہنچے فمن نفسک، وہ تمہاری اپنے نفوس کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی خرابی کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے اے نبی آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس بات پر بطور گواہ جو ہے وہ کافی ہے۔ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت ہی یہ سب سے بھاری شے تھی نا منافقین پر، تو اسی پر امفسائز ہے کہ جو کیا جا رہا ہے۔ وَمَنْ تَوَلَّى، اور جس نے روگردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو تو ان پر نگبان بنا کر نہیں بھیجا، یہ اپنے طرز عمل کے خود جواب دے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ تَاعَ، اور یہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، ہم نے مانا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب اے نبی آپ کے پاس سے، آپ کی محفل سے یہ باہر جاتے ہیں، بَيِّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو بیٹھ کر آپس میں مشورے کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے اس کے خلاف کہ جو آپ نے ان کو جو ہے وہ احکامات دیے تھے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور جو بھی یہ رات کو آپس میں مشورے کرتے ہیں یہ منافقین، اللہ تعالیٰ اسے لکھ رہا ہے۔ فاعرض عنہم، پس نبی آپ ان سے اعراض کیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ اب اس نفاق کا علاج کیا ہے وہ آگے اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے تدبر قرآن، قرآن پر غور و فکر۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے یہ قرآن ہوتا تو لازماً وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تو اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں، کوئی اس میں جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں، کوئی اس میں اختلاف کسی کو بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اسی وجہ سے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی یا کوئی خوف کی خبر آتی، اَذَاءُوا بِهِ، تو اسے یہ مشہور کر دیتے، یعنی بغیر کسی تحقیق کے آگے بڑھا دیتے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر اس خبر کو یہ پہنچاتے اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو بھی اپنے صاحبان اقتدار ہیں، جو بھی عمرا ہیں، ان کی طرف، نظم بالا کی طرف یہ بات کو لے کے جاتے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو جو لوگ ان میں سے تحقیق کر لیا کرتے ہیں، استنباط کر لیا کرتے ہیں، وہ اس کو جان لیتے کہ بھئی یہ خبر جو ہے وہ کتنی سچ ہے اور کتنا اس میں جھوٹ ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمت، دیکھو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت جو ہے وہ نہ ہوتی، لَتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو چند ایک کے سوا تم ان شیاطین کے جو ہے وہ پیچھے لگ جاتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس نبی آپ ان منافقین کو تو چھوڑیے، آپ قتال کیجئے اللہ کے راستے میں۔ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، آپ مکلف نہیں مگر اپنی جان کے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ قتال کے لیے اہل ایمان کو جو ہے وہ آمادہ کیجئے، انہیں ترغیب دیجئے۔ أَصَلَّى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے کافروں کی جنگ کا زور۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ سخت ہے لڑائی کے اعتبار سے اور سخت ہے عبرت بنا دینے کے اعتبار سے بھی۔ فرمایا کہ میں یشفا شفاعت حسنا، جو کوئی بھی نیک بات میں سفارش کرے، یکل لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس سے جو ہے وہ حصہ ہوگا۔ جس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا وہ نیکی کرنے والے کے برابر ہے، نیکی کرنے والے کی طرح ہے، مسلم کی روایت ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی نیک بات میں سفارش کرے اس کے لیے اس میں حصہ ہوگا۔ وَمَنْ يَشْفَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور اگر اس کے برعکس جو کوئی بری بات میں سفارش کرے، کسی بری بات اور گناہ کی طرف جو ہے وہ ترغیب دے، یَکُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس کو اس کا بوجھ اور اس کا حصہ ہے، جو اس کا وبال وہ اسے ہی ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب سلام کے بارے میں آداب ہیں رکوع کے آخر میں کہ جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحَيَّا، اور جب بھی تمہیں کوئی دعا یا سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم اس سے بہتر دعا دو، یا یعنی یا تو تم اس کو جو ہے وہ یعنی اس سے بہتر دعا دو، بہتر سلام کرو، اور ردوہا یا وہی جو ہے وہ لوٹا دو. یعنی اب جس طرح سے دین اسلام میں جو کلمہ ہے ہمارے لیے سلام کا وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مکمل سلام ہے کہ جو سنت سے ثابت ہے. تو لہٰذا اگر کوئی السلام علیکم کہے تو حکم یہ ہے کہ تم اس سے بہتر جواب دو, یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ ہے کہ یا پھر یہ کہ اتنے ہی لوٹا دو, وعلیکم السلام کہہ دو. اور ایک روایت میں تو مسلم کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترغیب دیتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ تم مومن نہ ہو, اور تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ جب کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے درمیان محبت کا طریقہ کیا ہے, تو فرمایا وفش السلام, سلام کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان عام کرو. آج یہ سلام کا جو بھی تصور ہے ہمارے معاشرے میں وہ صرف اپنوں سے جو ہے وہ سلام کا تصور رہ گیا. غیروں کو تو ہم بس کوئی لفٹ نہیں کراتے, آس پاس جو ہے وہ گزر جاتے ہیں آمنے سامنے سے بغیر سلام کیے. حالانکہ آپ اگر سلام کو اپنا معمول بنائیں غیروں کے ساتھ, خاص طور پر اپنوں کے ساتھ تو ہماری الحمدللہ عادات ہیں, لیکن یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ خاص طور پر تو آپ اس کے نتائج نقد جو ہے وہ دنیا میں دیکھیں گے. ایک دفعہ آپ کسی غیر کو سلام کریں وہ تعجب سے دیکھتا ہوا نکل جائے گا, دوسرے دن پھر آپ سلام کریں بڑے مسکراتے ہوئے آپ کو وہ جواب دے گا, اور پھر وہ شخص اگر آپ کو کہیں کسی شاپ پر کہیں کسی راستے میں کہیں اور ملتا ہے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنا وہ آگے بڑھ کر آپ کو وارم ویلکم کرتا ہے, اور اسے یعنی وہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی صاحب ہیں کہ جو صبح روزانہ آتے جاتے جو ہے وہ سلام کرتے ہیں. تو یہ وہ نقد برکات ہیں کہ جو سلام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ تم اگر محبت کو پروان چڑھانا چاہتے ہو تو آپس میں سلام کو جو ہے وہ عام کرو. فرمایا ان اللہ کانا علی کل شئین حسیبا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, وہ لازمن تم سب کے سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن کے جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور کون زیادہ سچا ہے بات کے اعتبار سے اللہ سے؟ اللہ سب سے بڑا ہے کہ جو کہ سچ بات جب وہ کہنے والا ہے. جب اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ قیامت برپا ہوگی تو وہ لازمن جب وہ ہو کے رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں کامل یقین کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائے. یہاں انشاءاللہ موفق کر رہے ہیں اور اس مقام کو حافظ صاحب سے چار رکعت میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. جزاکم اللہ.